مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
اللہم
صل علی
محمد
آل محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل فرج. پردیار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دین کے نام پر جمع ہونے, سوچنے سمجھنے اور اپنے بچوں کو دین سے آشنا کروانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ دین کی راہ پر چلنے والوں میں سے قرار فرمائے, اس ماہ مبارک کی برکتوں فضیلتوں کو درک کرنے والوں میں سے قرار فرمائے. ان تمام کوششوں کے نتیجے میں ہمیں وقت کے امام کی خاص نظر عنایت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی تمام دوست احباب کی توفیقات کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. چونکہ دین کا تعلق اس دنیا سے نکل کر کچھ ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جن کو ظاہری طور پہ انسان نہیں دیکھ سکتا, تو دین حقائق کو بیان کرنے میں مختلف راستوں کا سہارا لیتا ہے. انسان کے ساتھ ایک مجبوری ہے وہ یہ کہ انسان اسی چیز کو سمجھ پاتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہو, سنا ہو, اپنے حواس کے ذریعے سے احساس کر لیا ہو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو حواس کے ذریعے احساس نہ کیا ہو, اب اسے کیسے سمجھایا جائے؟ تو اس کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں, جو عوامی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نابالغ بچے کو یہ بتایا جائے کہ بلوغ کی لذت کیا ہوتی ہے, جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا اس کو لذت کا کیا پتہ, تو اس کو سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اگر انسان کو یہ سمجھانا ہو کہ کچھ لذتیں ایسی ہوتی ہیں جو مادی نہیں ہوتی ہیں, مادی لذتوں سے بہت بڑھ کے ہوتی ہیں, تو خدا کیسے سمجھائے؟ کچھ حقیقتیں ایسی بتانی ہوں جن کا تعلق حس سے نہیں ہے, پانچ حواس کے اندر نہیں آتی ہیں, اب خدا تعالیٰ کیسے سمجھائے؟ تو خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر ان حقائق کو سمجھنے کے لیے کچھ راستے رکھے ہیں. ایک تو کہ خود ہمارا ذہن, جس کو آپ ایک اعتبار سے نفس تعبیر کر سکتے ہیں, وہ خدا تعالیٰ کی اس عنایت کا ایک مظہر ہے. جس طرح خدا تعالیٰ خلق کرتا ہے, خلق کرنے میں تھکتا نہیں ہے, اس کو دیر نہیں لگتی, کن فیکن, آپ کا ہمارا نفس بھی یہی کرتا رہتا ہے, خلق کرتا ہے, خلق کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کیا خلق کرتا ہے, کیسے خلق کرتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ابھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا کنٹرول میں کیجئے اور اپنے ذہن کے اندر ایک درخت سوچئے, تو آپ سب نے اپنے اپنے حساب سے درخت سوچا ہوگا, یہ آپ کی مخلوق ہے. آپ سب نے ایک درخت خلق کر لیا اپنے ذہن کے اندر. اچھا اگر میں کہوں کہ اس درخت کو 20 میٹر لمبا سوچ لیجئے, 20 میٹر لمبا, 20 میٹر لمبا تو 15 منزل عمارت بن جائے گی تقریباً. تو آپ سوچ لیں, کوئی قباحت ہے نہیں, کوئی مشکل نہیں, 20 میٹر لمبا سوچ لیں. جتنی بڑی امپائر اسٹیٹ ہے اس کے برابر میں ایک درخت سوچ لیں, اتنا ہی لمبا سوچ لو, کیا جا رہا ہے, آگ لگا دو, آگ لگا دی, درخت غائب کر دو, اتنی بڑا ایک اور بلڈنگ کھڑی کر دو, کھڑی کر دو, دیر لگی کیا؟ نہیں, صرف مشکل یہ ہے کہ ہمارا درخت سیب دیتا نہیں ہے, اللہ کا درخت سیب بھی دیتا ہے, اس کے سیب میں مزہ بھی ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر ہے, اور خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے. مثال کے طور پر کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے یہ خدا کا دماغ ہے. البتہ تشبیہ صحیح نہیں ہے, خدا کا کوئی دماغ ایسا نہیں جیسے ہم لوگ کا ذہن ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا ذہن ہے ہم اپنے ذہن کے اندر جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، محالات کو جمع کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. خدا تعالیٰ کی کائنات ایسے ہی جو چاہے گا کرے گا، سب کچھ ہم کچھ نہیں اس کے سوا. اور بہت کم فلاسفرز ہیں جو اس بات کو درک کر پائے کہ واقعاً ایسا ہی ہے، خاص کر ویسٹ کے اندر. تو جن لوگوں کو آشنائی ہے شاید کہتے ہیں کہ ہیگل نے اس بات کو سمجھا کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ایک خدا ہے، ایک کوئی بہت سپیریئر بینگ ہے، اس کے ذہن کی ہم فعالیت ہیں. بتا ذہن کہنا صحیح نہیں ہے. بہر حال چونکہ ایسے حقائق دین کو بیان کرنے ہوتے ہیں جن کا تعلق حواس سے نہیں ہوتا، حواس میں بھی نہیں آتے، تو دین سمبولزم کا سہارا لیتا ہے، علامتی بیانات دیتا ہے. دین کی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ دین کو ایسے حقائق بیان کرنے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، تو دین نشانیوں کے ذریعے سے کرے گا. اب میں عرفی طور پہ ایک دو نشانیاں عرض کرتا ہوں. جیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں سمبولزم استعمال کرتے ہیں علامتوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد دین کی ایک دو علامتوں کو پھر اپنی بحث سے نزدیک کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا فرض کر لیں آپ کے سامنے کوئی آیا بہت بہادر، تو آپ نے کہا لو بھائی شیر آیا ہے. اب بھائی کیا یہ چار ہاتھ پاؤں پہ چل کے آیا ہے؟ نہیں، چار ہاتھ پاؤں پہ چل کے تو نہیں آیا، تو آیا تو دو پاؤں پر ہی ہے. تو آپ نے اس کو شیر کیوں کہا؟ سمبولزم ہے، علامت کے طور پہ استعمال کیا. شیر علامت ہے بہادری کے لیے، تو آپ نے اس کو بہادری کو استعمال کرنے کے لیے کہا لو بھائی شیر آیا. صحیح ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے کہا لو بھائی کھمبا آ گیا. کھمبا آ گیا کیا مطلب؟ لوہے کا کھمبا تھوڑی چلے گا. نہیں، آدمی لمبا تھا، قد اونچا تھا، تو آپ نے کہا دبلا پتلا لمبا سا آدمی، تو آپ نے کہا چلو بھائی ایک کھمبا آ گیا، بانس آیا ہے مثلا. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں وہ گائے کی طرح موٹے ہوتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ تنکوں کی طرح پتلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کے یہاں کھانے پینے کا معیار تو رہا نہیں ہے، پہلے بھی پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال اب تو بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ مصیبتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں. تو ہم لوگ بھی علامتیں لیتے ہیں. اب مشکل یہ ہوتی ہے جب دین علامت لیتا ہے اور سمبولزم کا سہارا لیتا ہے تو لوگ علامت کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ہم جنت کے اندر دودھ کی اور شہد کی نہریں بہائیں گے. اب ایک آدمی سوچنے لگا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں دودھ ڈیڑھ دو لیٹر اگر پی لوں تو نہ صرف یہ کہ مزید دودھ پینے کا دل نہیں چاہتا ہے بلکہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ کافی زیادہ ہے. شہد اگر میں چند سو گرام بہت بڑی بات ہے، پگھلا ہوا شہد بھی اگر میں 100-200 گرام پی لوں تو میرا کام ختم ہو گیا. تو اب مثال کے طور پر اگر نہر بہہ رہی ہے شہد کی اور دودھ کی تو میرے کس کام کی، کیا کر لوں گا اس کا؟ اچھا، اس کے شہد کے بہتے کا منظر بھی کوئی بہت زیادہ دلچسپ منظر نہیں لگتا. مثلا لاوے کی طرح کوئی چیز بہہ چلی جا رہی ہے تو اس میں کیا دلچسپی لگے گی؟ تو کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب چیزیں علامت کے طور پہ کہی ہوں گی؟ اب یہ میں نے جیسے ہی شہد اور دودھ کی نہریں کہا یہ تو آپ کو بہت آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن حور کی بات آتی ہے تو وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ نہیں اس سے دور نہیں جائیں گے. نہیں، یہی صحیح ہے. کیوں ایسا ہے؟ سمبولزم ہے، علامتیں ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی وہ معنوی لذتیں ہیں جس کو وہ سوائے اس راستے کے بیان نہیں کر سکتا تھا ہمارے عقلوں کے محدود ہونے کی وجہ سے. اب ممکن ہے کوئی ایک اور بات کہہ اٹھے. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان سے باہر کسی نے کہا کہ مولانا بات تو آپ کی صحیح ہے کہ خدا تعالیٰ نے جنت میں بہت اچھی اچھی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں جو ہماری فکر سے زیادہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے تو آئی پیڈ ہی اچھا لگتا ہے، مجھے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، یا تو تمہیں آئی پیڈ ہی مل جائے گا، یا جس خدا نے اتنی طاقت کے ساتھ تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں بور نہیں ہونے دوں گا، اس کا مطلب ہے یا تو یہی دے گا یا اس سے بہتر دے گا. تو اگر مثال کے طور پر میں تمہیں ڈزنی لینڈ لے جاؤں اور ڈزنی لینڈ لے جا کر میں تمہیں دعویٰ کروں کہ تم کہیں سے بھی دنیا کے آئے ہو میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں آئی پیڈ اچھا لگتا ہے، تو یا تو میں ڈزنی لینڈ میں تمہارے لیے سارے آئی پیڈ ہی بھر دوں گا، یا پھر آئی پیڈ سے بڑھ کر کوئی چیز دینے والا ہوں، چونکہ مجھے بھی تو پتہ ہے تم کیسے بور ہوتے ہو کیسے خوش ہوتے ہو. تو یہ سمبولزم کا معاملہ ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے لیے اسی کے پیچھے بہت سارے اور بھی راز کھلتے ہیں، اسی سمبولزم کے پیچھے بہت سارے اور بھی راز کھلتے ہیں. یہ تو ہم نے سوچ لیا اس دنیا کے بارے میں کہ جب اس دنیا میں جنت ہوتی ہے، نہر ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ پھر تین نہریں کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر پانی کی، دودھ کی اور شہد کی، تین نہریں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے مانوی لذتوں کے کوئی تین درجات ہوں گے. اسی طریقے سے مثلا خدا متعال جیسے میں نے کہا باغوں کے سلسلے میں کہتا ہے، محل کے سلسلے میں کہتا ہے، پھلوں کے سلسلے میں بیان کیا ہے، انار مثال کے طور پر، انگور اور فلاں سیب، یہ اس کا مطلب کچھ مختلف قسم کی لذتیں ہیں. کچھ مختلف ایک اور بات بھی کہتا ہوں، اصل لذتیں شاید نہ ہوں، کامیابیاں ہوں، چونکہ ہر کامیابی ایک لذت لاتی ہے. تو خدا تعالی ہمارے لیے جنت میں مختلف قسم کی کامیابیاں رکھے ہوئے ہیں کہ تم جب وہاں پہ داخل ہوگے تمہیں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ان کامیابیوں کے نتیجے میں جو لذتیں تمہیں ملیں گی وہ لذتیں ناقابل مقایسہ ہیں دنیا کی لذتوں سے. صحیح. اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، کیا کوئی انسان اس جنت کو جو وہاں ملنے والی ہے اس دنیا میں بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے، ہاں ایک معنی میں بنا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہی کامیابیاں جو اس کو جنت میں ملنے والی تھیں اگر یہاں پہ لے سکے، اگر وہی کامیابیاں یہاں پہ لے سکے تو اس کی جنت یہیں بننا شروع ہو جائے گی. کیونکہ کامیابی کیا تھی؟ ایک تکامل ہے، ڈیولپمنٹ ہے. وہ ڈیولپمنٹ اگر کوئی یہاں پہ لے سکے، ہمارے پاس اس قسم کا بیان موجود ہے، امام خمینی کا ایک بیان ہے جو انہوں نے قیامت اور آخرت کے بارے میں کہا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے آخرت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کو جمع کیا گیا تو ایک کتاب بن گئی، پانچواں عقائد کے اوپر ان کی اس طرح کی کتاب موجود ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، البتہ مختصر کر کے اس کا نام معاد رکھا گیا ہے. یہ کتاب انتہائی نفیس کتاب ہے، تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں ضرور مطالعہ فرمائیے. امام خمینی کی روح کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اس کتاب کے اندر انہوں نے مختلف حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، اب ذرا سے یہاں پہ چند منٹ کا ایک سخت حصہ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں، جس مقام پر آتے ہیں وہ بھی کھو دیتے ہیں، جب یہاں سے باہر جاتے ہیں انسان بھی نہیں رہتے. آئے تو انسان تھے، عجیب و غریب صلاحیتیں لے کر، اعلی علیین میں خلق ہوئے ہوئے، آئے تو انسان تھے. یہ جو انسان آئے تھے گویا آپ اس کو لے لیں زیرو زیرو، زیرو زیرو پہ آئے تھے، اور پوٹینشیل تھا انلمیٹڈ، انفائنائٹ پوٹینشیل کے ساتھ وہ آئے دنیا کے اندر. ان کا کام یہ تھا کہ جب یہ یہاں سے جا رہے ہوں تو دنیا میں مثال کے طور پر 100 اسکور کرنا تھا، 100 اسکور کر کے باہر جانا تھا، پھر برزخ میں جاتے وہاں اور اسکور کرتے، پھر آخرت کے مرحلوں میں اسکورز کرتے، پر یہاں پہ زیرو زیرو آئے تھے، 100 اسکور کر کے جانا تھا. زیادہ تر لوگ آتے ہیں زیرو پہ، جب جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لو بھیا کاش زیرو پہ ہی چلا جاتا، مائنس میں چلا گیا. اچھا جب مائنس میں گیا تو کیا ہوا ہے، مائنس میں گیا تو اس کا مطلب یہ انسان نہیں گیا ہے، یہ جانور گیا ہے. چلو مائنس 10 پہ گیا ہے تو کہہ رہے نہیں بھائی، ایسا ہے کہ کبھی ایک جانور کی شکل لے کے جاتا ہے باقی انسان ہے، چلو یہ ہو گیا مائنس 10. بعض اوقات دو جانوروں کی شکل لے کے جاتا ہے، ہو گیا مائنس 20. یہ مائنس نمبرز میں لگا رہا ہوں. تین جانوروں کی شکل لے کے چلا گیا مائنس 30. تو وہ کہتے ہیں بعض لوگ سات سات جانوروں کی شکلیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جب میدان حشر میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا یہ میں کیا ہو گیا. ذہن میں آپ کے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک آدمی کو خدا تعالیٰ نے اندھا خلق کیا، اندھا محشور کیا، تو کہتا ہے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں حشر کر دیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تیرے سامنے ہماری نشانیاں گزرتی تھیں، تو توجہ نہیں دیتا تھا، تیری آنکھیں چھن گئیں. آنکھوں کا کام مزخرفات دیکھنا تھوڑی تھا، آنکھوں کا مطلب کیا تھا، اللہ کی نشانیوں کو پک کرنا. اگر کوئی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو قبول نہ کرے اس دنیا کے اندر آنکھوں سے محروم ہے پھر. اچھا اس کا مطلب کیا ہے، ہاتھوں کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے بندوں اور اس کے دین کی نصرت کرنا. اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی نصرت نہ کرے تو میدان حشر میں بغیر ہاتھوں کے جائے گا. تو پاؤں کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سب سمبولزم ہے, سب کا سب سمبولزم ہے. ہم سب کو مختلف طاقتیں دی گئی ہیں اس دنیا کے اندر. تو بعض لوگ الحمدللہ رب العالمین زیرو پر آتے ہیں, 100 اسکور کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا. بعض لوگ آتے ہیں زیرو پہ آتے ہیں, انفارچونیٹلی 100 اسکور نہیں کر سکے, کم اسکور کیا, چلے گئے. یہ جو کم اسکور کر کے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ برزخ میں جاتے ہیں. جو کام یہاں پر 50 سال میں ہونا تھا وہاں 50,000 سال میں, جو یہاں آسانی سے ہونا تھا وہاں سختی سے ہوگا, چلو ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں زیرو پہ آئے تھے, کچھ نہیں کیا, زیرو پہ چلے گئے, یہ بہت برا ہو گیا. اب وہاں پہ جائیں گے, جو کام یہاں 50 سال میں ہونا تھا وہاں 500,000 سال میں ہوگا, برزخ بے انتہا لمبی ہو جائے گی. اب ایک اور مصیبت آئی, کچھ لوگ زیرو پہ آئے, -100 پہ چلے, جانوروں سے بھی بدتر. کل انعام بل ہم ازل, یہ تو انسان چار پایوں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ برے ہو گئے. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں آیت اللہ کے برزخ میں جائیں گے, اتنا عذاب اور سختیاں اٹھائیں گے کہ پہلے ایک جانور کی شکل ختم ہو, پھر دوسرے کی ختم ہو, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سارے جانوروں کی شکلیں ختم ہو. جب سارے جانوروں کی شکلیں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ زیرو زیرو. اب اصلی کام شروع. اچھا, آپ ایک سوال جلدی سے دہراتے ہیں, یہ جو جانوروں کی شکلیں آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی عادت اختیار کی ہے جو جانوروں کی عادت ہے. مثال کے طور پر مکاری ایک جانور کی عادت ہے, یہ اس نے اختیار کر لی ہے, اس کی شکل پہ مکاری آ گئی ہے. اب یہ جائے گا برزخ میں, جب وہاں پہ اٹھے گا نعوذ باللہ, اپنے آپ کو اس جانور کی شکل میں دیکھے گا, خدا سے کہے خدا یہ کیا ہو گیا, تو خدا نے مطالعہ فرمایا کہ تو نے دنیا میں ساری زندگی مکاریاں کی تھیں, اب اٹھانا پڑے گا. اسی طرح جھوٹے کی ایک شکل ہے, اسی طرح بدترین شکل کہتے ہیں شیطان کی. کس شکل میں ہے اور وہ کیوں ہے؟ وہ ہے تکبر کی شکل. اور تکبر کی شکل جو شیطانی شکل ہے, اس کو ہٹانا برزخ میں مصیبت کا کام. تو اس موقع پر آیت اللہ نے سب بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا کہ تاریخ بشریت میں کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں زیرو زیرو, وہ 100 بھی کر لیتے ہیں جو اس دنیا میں کرنا تھا, اور وہ 100-200 بھی کر لیتے ہیں جو برزخ کے بعد ہونا تھا. کیا مطلب؟ یہاں رہتے ہوئے جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں, رہتے دنیا میں جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہی کامیابیاں جو جنت میں ہونی تھیں ان کو یہاں نصیب ہو گئی ہیں. خود آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو یہ مارکہ کر جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن ممکن ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ہیں کامیابیاں. میں نے سوچا کہ پہلے تو ہم جاب اور دکان سے تو باہر نکلیں کسی طریقے سے, وہ بھی مل جائے گی, لیکن کم سے کم اس سے تو باہر نکلنا چاہیے. ہمیں خدا نے انسان خلق کیا ہے, ہمارے سامنے انفائنائٹ پوٹینشیل رکھا ہے, تو ہم اپنی کامیابیوں کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کیوں سوچیں؟ ہم ذرا بڑے لیول پہ سوچیں بھائی. جب خدا نے سب کچھ رکھا ہے تو اس کو سوچو. ہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہ سوچیں, اس کو بھی سوچیں, لیکن یہ تو تھوڑی سی مدت کی کامیابی ہے, یہ تو چھوٹی سی کامیابی ہے, اس سے کیا ہوگا بھائی؟ میں کیا بنا لوں گا دنیا کے اندر جو ہمیشہ رہے گا میرے لیے؟ میرے لیے نہیں رہے گا. مولا کا فرمان آپ دیکھتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر, تم نے وہ گھر بنایا جس میں تم مر جاؤ گے, اس کے بعد تمہارے بعد کوئی اور لوگ رہیں گے. جن گھروں میں تم رہ رہے ہو یہ وہ ہیں جن کو کسی اور نے بسایا تھا. یہی دنیا یہی ہے. تو ابھی ہمیں اپنی کامیابیوں کو اتنا چھوٹا نہیں سوچنا چاہیے, کامیابیوں کو بڑا سوچیں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی کامیابیوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. چھوٹی کامیابیوں میں نصیب ہو جائیں گی. دیکھیے ایک بات بہت طے شدہ بات ہے, خدا الحمدللہ رب العالمین, خدا نے متعال کے اندر ہر چیز کا کمال ہے. بخل اچھی صفت نہیں ہے, خدا میں نہیں ہے. بخل کے مقابلے میں, کنجوسی کے مقابلے میں سخاوت ہوتی ہے. تو خدا بخیل ہوگا یا سخی ہوگا؟ ظاہر خدا کیوں بخیل ہوگا، خدا سخی ہوگا. تو سخی کچھ دینے کے بعد ہاتھ روکتا ہے یا مزید دیتا ہے؟ سخی مزید دیتا ہے. جو خدا اخروی کامیابیاں دینا چاہتا ہے وہ دنیاوی کامیابیوں سے ہاتھ روکے گا ہمارا؟ کیوں روکے گا؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے نزدیک، تو وہ اس کے لیے ہمارے راستے کیوں روکے گا؟ وہ اس سے بڑھ کر دے گا، اسے بھی دے دے گا. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیسے نصیب ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو کل پرسوں میں ہم نے کامیابی کے سلسلے میں دوست احباب کی اس طبیعت کو کے اوپر اصرار کرتے ہوئے کہ بہرحال اس دنیا میں کامیابی چاہیے، تو ہم نے کہا بھائی کامیابی کو سب سے پہلے سوچنے چلیں، اس دنیا میں کامیابی چاہیے. کامیابی کیسے چاہیے؟ ملکیت سے چاہیے یا احساس سے چاہیے؟ تو اس بات پہ ہم نے اصرار کیا کہ کامیابی ملکیت کا نام نہیں ہے، چونکہ ملکیتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کوئی کامیابی کا احساس نہیں دیتی. کامیابی ایک احساس کا نام ہے جس کو انسان اپنے اندر لیتا ہے. پھر کل اس کے اوپر بات ہوئی کہ بھئی یہ جو ہماری جوانوں کی کیفیت ہے یا ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے، اس میں ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر بہت تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات ہوئی کہ بھئی تھوڑا سا ہمت کی کمی ہے، بلا وجہ کا ایک غم ہے جو دماغ کے اوپر آیا ہوا ہے، محرومیت کا احساس ہے. تو پھر اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس ایڈ کرنے کی کوشش کی، ارادے کی کمی، ارادہ لوگوں کے اندر کم. تو ہم نے کچھ پوائنٹس عرض کیے اور اس میں کہا کہ بھائی اگر آپ کو یاد ہو کل کا جو ہمارا آخری جملے تھے ان میں کچھ جوتوں کا تذکرہ آیا تھا، آپ کے ذہن میں آ گیا. تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس کے اوپر کام کریں. کام کیا کریں؟ چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں، چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں، کنٹرول بڑھائیں، کنٹرول بڑھائیں. اور جیسے ہی آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ رب العالمین آپ اس کے نتائج کو دیکھنے کی فوراً دیکھیں گے. تو کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں. اچھا جب ہم کہتے ہیں چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے لوگ کچھ اور نہ سمجھ لیں. تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں پہ توجہ دیں؟ نہیں، لوگوں کی خامیوں پہ توجہ نہیں دینا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی بات اس پہ توجہ دیں ان کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ منصوبہ بنائیں، اپنے آپ کو سرنڈر مت کریں کبھی. کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ خدا ہے اور خدا کی طاقت لامحدود ہے، تو آپ کتنا ہی اپنے آپ کو بے بس سمجھیں تسلیم مت ہوں، سرنڈر مت کریں. اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اچھا کراچی سے بہتر کون سی مثال بنے گی کہ جب یہاں پر مثال کے طور پر ہر دوسرے تیسرے دن اگر تین دن گزر جائیں کوئی شہید نہیں ہوتا تو ہم سوچتے تھے تھوڑی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے. ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر روز. اسی امام بارگاہ کے اندر کتنے جنازے آ چکے. اچھا جب وہ سب ہو رہا تھا، اور نہیں معلوم کب دوبارہ ہو سکتا ہے، جب وہ سب ہو رہا تھا تو لوگوں کے اندر زیادہ تر امید تھی یا نا امیدی آ رہی تھی؟ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے فوراً، جیسے مشکلات بڑھتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر نا امیدی آنے لگتی، اب کیا ہو، اب کیسے ہو. اچھا یہ سب کیوں سوچنے لگتے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ تعالی غلط پہلو بھی ہو سکتا ہے اور ایک اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے. اچھا پہلو پہلے عرض کر دیتا ہوں، اچھا پہلو یہ ہو رہا ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں جو ہم انجام نہیں دے رہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے. یہ بات اچھی ہے، انسان کو مشکل حالات میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ میری کوئی ذمہ داریاں تھیں جو میں نے انجام نہیں دی. یہ ایک اچھا پہلو ہے. ایک برا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اب ہمارا بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ حکومت ہمارے خلاف ہو گئی، مثلا فلاں فلاں ادارے ہمارے خلاف ہو گئے، ہمارا دشمن بہت مضبوط ہو گیا، اب کیا ہو. اچھا یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بعض اوقات مذاق میں بھی عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ بھائی جلد بازی وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہوتا ہے. خدا کبھی جلد بازی نہیں کرتا. کیونکہ اس کو کسی بھی چیز کے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. دشمن اس کے نبی کو آگ میں ڈال دے, خدا جلد بازی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بھائی آگ میری ہے, ہوا میری ہے, یہ منجنیک جس میں ڈال کے یہ پھینک رہا ہے یہ میری ہے, گریویٹی میری ہے, سب کچھ میرا ہے. اچھا ڈال بھی لے تو کیا آگ جلائے گی میری مرضی کے بغیر؟ خدا کا ہے سب کچھ. اگر میں اور تم قوم کے لیے لڑ رہے ہیں پھر تو ہم ہار گئے, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم اور آپ نہیں لڑ رہے ہیں اپنے لیے بلکہ خدا کی خاطر میدان میں آئے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو جائے, کیا ہو جائے گا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ وہی ہو جائے گا جو کربلا میں ہوا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا ہار گئے تھے؟ تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ تو یہ بات اچھی ہے کہ ہم یہ سوچیں گے بھائی ایسا تو نہیں کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں تھیں جو ہم نے انجام نہیں دی ہیں, ہماری کچھ کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں, یہ بات اچھی ہے. لیکن یہ بات کہ ہم ہار گئے, ہم پھنس گئے, ہم یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. حتیٰ ایسے جملات بولنا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے, ہم برباد ہو گئے, ہم کیوں ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ کے دین کی خاطر رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. مشکل ساری یہ ہے کہ ہم اپنی خاطر آ جائیں میدان میں, پھر مسئلہ بنے گا. تو کامیابیوں کے لیے جو پہلا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے اس آج کے دن کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ سرنڈر مت ہو, مقابلہ جاری رکھو. کیونکہ خدا طاقتور ہے, غنی ہے, قدیر ہے, اور خدا کے لیے کبھی بھی موقع ہاتھ سے نہیں نکلا. تو سرنڈر نہ کرنا سب سے اہم کام ہے. سرنڈر نہیں کرو, دماغ کے اوپر کنٹرول رکھو. جو بات سمجھ میں آتی ہے, جو بہت سارے لوگ پانی میں ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ یہ سرنڈر کر دیتے ہیں. میری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پانی میں اتنا اچھا نہیں تیر پائیں گے, مر جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں مرتے کہ ان کو تیرنا نہیں آتا, اس وجہ سے مرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, وہ مر جاتے ہیں. اچھا کچھ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا, وہ تو کرنا ہی نہیں تھا, وہ تو کرنا ہی نہیں تھا. تو غلطیوں سے مرتے ہیں زیادہ تر لوگ, صلاحیتوں کے نہ ہونے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنا غلطیوں سے مرتے ہیں. بس غلطیاں کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ مثلا آپ کے سامنے کوئی چیلنج آیا, آپ سرنڈر ہو گئے, آپ نے کہا بھائی آپ اس سے تو نکلنا ناممکن ہے. نہیں, آپ نکل سکتے ہیں. کیوں؟ نکالنے والے آپ نہیں ہیں, نکالنے والا خدا ہے, کبھی بھی نکال دے گا. تو کوشش جاری رکھو. اس کے اوپر بڑے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا شہید چمران نے کس طریقے سے لبنان کی قوم کو نکالا, امام خمینی نے کیسے دیکھا, اور یہ سب باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ہمت مت ہاریں, کبھی ہمت نہیں ہاریں. البتہ کہنا آسان ہے, کرنا سخت ہے. اللہ پہ یقین ہو پھر سخت نہیں ہے, پھر انسان ہمت کیوں ہارے گا؟ تو پہلی بات یہ ہوئی, مقابلہ جاری رکھیں. دوسری بات کیا ہوئی؟ ذہن کو معاف نہ ہونے دیں, دماغ کو بند نہ ہونے دیں. اچھا دماغ کو بند ہونے سے روکنے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو یہ جو مینٹل کنٹرول ہے یہ بہت بڑا کنٹرول ہے, یہ جسم کے کنٹرول سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس کے لیے جسم کا کنٹرول پہلا مرحلہ بنتا ہے. اگر آپ کو اپنے ذہن پہ کنٹرول چاہیے نا, تو آپ کیا کریں؟ اپنے جسم کے کنٹرول کو بڑھا دیں. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں, میں ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے اب چار پانچ لوگوں کی مشترکہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹرمینلز, ایئرپورٹ ٹرمینلز وغیرہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا. ایک آدمی بیٹھا ہے, پاؤں ہلایا جا رہا ہے, ہلایا جا رہا ہے, اور وہ پانچ آدمیوں کی کرسی ہلے جا رہی ہے, ہلے جا رہی ہے. کہیں اور جگہ ہو تو آدمی کہیں اور جا کے بیٹھ جائے, کہیں اور جگہ نہ ہو تو وہیں بیٹھنا بھی, اور یہ ہلا ہلا کے بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اچھا خود اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پانچ آدمیوں کو ہلا رہا ہے یہ؟ نہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کو اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں ہے. اچھا جس کو اپنی باڈی پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, اس کو دماغ پہ کنٹرول ہوگا؟ ذرا مشکل ہے. آپ اپنے کنٹرول کو بڑھائیں. اچھا کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ جسم پہ کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ مستحبات مکروہات کا خیال رکھیں. آپ کا جسم پہ کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا, عادتوں پہ کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ مستحبات مکروہات کا خیال کرنا شروع کریں گے, آپ کا اپنے اوپر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جیسے آپ کا باڈی کے اوپر کنٹرول بڑھے گا, آہستہ آہستہ دماغ کے اوپر بھی کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے؟ بس مشکل میں پھنسے پہلا کام سرنڈر نہیں کرنا ہے، مقابلہ جاری رکھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ مجھے کچھ گیمز یاد آ رہے ہیں، اور گیمز کا ایک ہیرو یاد آ رہا ہے، ایک اسپورٹ کا، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بدنامی ہوتی ہے اس سے. اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم آخری بال تک لڑتے ہیں، چاہے ہاریں چاہے جیتیں، یہ بات اچھی ہے، آخری بال تک لڑو. کیوں؟ اس کے گیم میں ہار جیت قطعی ہے، ہمارے گیم میں ہار نہیں ہے، صرف جیت ہے. آخری بال تک بھی لڑو، کیونکہ ہم نتیجے پہ نہیں جیتیں گے، ہم کوشش پہ جیتیں گے. اس پوائنٹ کو پک کر لیجئے گا، ہم نتیجے پہ نہیں جیتیں گے، کوشش پہ جیتیں گے. تو کوشش کیوں بند کریں؟ کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمیں مارکس کوشش پہ ملنے، نتیجے اور رزلٹ کے اوپر نہیں ملنے. ہم خدا کی بارگاہ میں، ہم دنیا کے اندر نہیں ہیں. خدا کوشش کے اوپر کامیابی دیتا ہے، نہ کہ نتیجوں کے اوپر. نتیجے بونس ہیں، مل گیا مل گیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، ہماری کامیابی کوشش کے اوپر. بس پہلی بات، کوشش جاری رکھو. دوسری بات، دماغ کو بند نہ ہونے دو، دماغ پہ کنٹرول رکھو. اچھا، اس کے لیے دنیا کے طریقے بھی بتاتے ہیں، دنیا کے طریقے بھی بتاتے ہیں. میں جب کچھ کام کر رہا ہوتا ہوں تو ان کاموں کے اندر بعض اوقات بہت سخت طریقے سے مشکلات آتی ہیں، بہت بری طریقے سے پھنس جاتا ہوں، اور اس پھنسے کو احساس کرتا ہوں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ بھائی جیسے آپ کا تابوت تیار ہو گیا ہے، آپ کو لٹا دیا گیا ہے، تختہ لگا دیا گیا ہے، کیلیں ڈھکنا شروع ہو گئی ہیں، اب آپ کا دماغ پہ کنٹرول رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس موقع کے لیے لوگ ایک طریقہ کار بیان کرتے ہیں، جو میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا نا، دماغ کی طاقت کے اوپر. دماغ بہت امپورٹنٹ، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، بہت امپورٹنٹ. اس کے اندر کچھ سرکٹس بننے ہیں، وہ سرکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کا دماغ کے سرکٹس کیسے بنے ہوئے. تو مثال کے طور پر فرض کریں، اگر کبھی ایسی مشکل آ رہی ہے کہ آپ کا دماغ ماؤف ہونے والا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، تو پھر کیا کریں، تھوڑا سا بریک لیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جو جسمانی طور پہ کام کرنے والے ہیں، میں اس کا بھی عرض کروں گا، اس سے آگے کا بھی عرض کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں تھوڑا سا رکو، گہرے اور لمبے سانس لو، گہرے لمبے سانس لو، اور گہرے لمبے سانس لے کر ریلیز کرو، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ لو. اچھا، یہ پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کے دماغ کے ٹینشن سے جو آپ کی باڈی کے اوپر برے اثرات آ رہے تھے وہ رک جاتے ہیں. فوراً پانی پئیں، ٹینشن بڑھ رہا ہے، دماغ ماؤف ہونے والا ہے، دو چار لمبے سانس لیں، تھوڑا سا رک جائیں، پانی پئیں. اور یہ تو مادی باتیں ہو گئیں، اب مانوی بات، وہ یہ کہ تھوڑا سا رک کر خدا سے گفتگو کر، خدا سے کلام کر، اور خدا سے کہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے. اگر کبھی ایسا لگے، دیکھو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے عزت کا نقصان. مال کا نقصان نقصان ہے، دیر پا نہیں ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے. جان کا نقصان بڑا نقصان ہے، جان جاتی ہے تو بڑا نقصان ہے، اس سے گہرا نقصان عزت کا نقصان، عزت کا نقصان. تو اگر کبھی عزت خطرے میں پڑ جائے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کرو، تو میں نے عرض کیا تھوڑا سا رکو، گہرے گہرے سانس لو، تھوڑا سا پانی پیو، ٹھنڈا کرو اپنے آپ کو، اور اس کے بعد اللہ سے کہو کیا خدایا اب تک جو عزت دی تھی وہ بھی تو نے ہی دی تھی. ان العزت للہ جميعا. آج اگر دنیا کے سامنے بے عزتی دینا چاہتا ہے، ہم تیرے سامنے تسلیم ہیں، بے عزتی بھی اٹھائیں گے. مانو، کیا ہم سے زیادہ باعزت لوگوں نے دین کی خاطر بے عزتی نہیں اٹھائی گی؟ ہم سے کہیں زیادہ باعزت لوگوں نے، ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، انہوں نے دین کے نام پر ظاہری بے عزتیاں اٹھائی ہیں، تو ہم کون ہوں؟ تو آپ اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا بھائی، یا مال خطرے میں پڑے گا، یا جان خطرے میں پڑے گی، یا عزت و ناموس خطرے میں پڑے گی. تو آپ خداوند تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور کوشش کو جاری رکھیں. اور کوشش کو جاری رکھنے کے لیے کیا کریں، ایک دو پوائنٹ اور عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد آل محمد.
جناب یہ کریں کہ آپ حالات کو تھوڑا سا لمبی مدت میں جانچنے کی کوشش کریں. اب یہ ہے کہ میں اس کیلکولیشن میں نہ جاؤں ورنہ ہم بہت دور چلے جائیں گے، کہ آپ تھوڑا سا لمبی مدت کو سوچیں، جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ان سب کو سوچ لیں. اب تھوڑا سا میں دین کے علاوہ یعنی ظاہری طور پہ دین سے ہٹ کر بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اس میں اسی میں پوائنٹ کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے، ایک دفعہ میں نے مثال کے طور پر یہ کاپی اٹھائی، نوٹ بک، دو دن سے میرے ہاتھ میں، میں کھولنے رہا ہوں، اسے تیسرا دن آ گیا ہے. وہ یہ کہ یہ میں نے نوٹ بک اٹھائی اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھئی یہ جو حصہ ہے یہاں سے اس صفحے نے کھولنا ہے. فرض کریں میں نے اس کو کھولا اور یہ نہیں کھل رہا، فرض کر لیں. ایک دفعہ میں نے کھولا نہیں کھولا، دوسری دفعہ میں نے کھولا نہیں کھولا، تیسری دفعہ کوشش کر لی پھر بھی نہیں کھل رہا، تو اپنے آپ سے پوچھے گا بھائی ایسا تو نہیں کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، اس نے یہاں سے کھلنا ہے، یہاں سے کھلنا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس. بعض اوقات ہمارے دماغ کے اوپر ایک ڈبہ بن جاتا ہے اور وہ ڈبہ یہ نیچے یہ اوپر، یہاں اس کا ڈھکن یہیں سے کھلے گا، ہم ایسے سوچنے لگتے ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی ڈبے سے باہر نکلو، اس کو ذرا الٹ پلٹ کے دیکھو، شاید ڈھکن کہیں اور ہے، شاید ڈھکن کہیں اور ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی اس لیے پھنسی بھی ہے کہ وہ ڈبے سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ایک ڈبہ بنا لیا، یہی ہونا ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ناکامی ہے، اور وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. ارے بھائی یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا، کچھ اور ٹرائی مارو، کچھ اور ڈھونڈو. اور اگر ڈبے میں ہی پھنسے رہو گے تو پھر جس نے ڈبہ بنایا اس نے بنایا اسی لیے کہ تم ڈبے میں ہی پھنسے رہو. یہ دنیا جن دنیا داروں نے بنائی ہے انہوں نے یہ سوچ کے بنائی ہے کہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہ دنیا جن لوگوں نے بنائی ہے، دنیا داروں نے، انہوں نے سوچ سمجھ کے گیم بنایا ہے. اور اس گیم کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ کامیابی کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کا دماغ اس ڈبے کو کھول سکا، کسی اور طریقے سے دیکھ سکا، تو شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے. آپ نے اس دھوکے کو کشف کر لیا تو بہت بڑی کامیابی آپ کے نصیب ہو جائے گی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں انوویشن، نئی طرح سے سوچو. بہت سارے انسان غلط سوچنے کے نتیجے میں ناکامی میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کسی اور طرح بھی سوچ سکتے ہو. تو یہ چند دنیاوی پوائنٹس ہیں. اب اس میں میں ایک اسپریچول پوائنٹ ایڈ کروں جس کو کل میں نے اشارہ کیا تھا، بس آج ہم نے کچھ باتوں کے اوپر غور کیا، اس کے اوپر غور کیا کہ اسلام اور دین سمبولزم کا سہارا لیتا ہے، ایسی کامیابیاں بتانا چاہتا ہے جو ہمارے حس میں نہیں آتی. پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ کامیابیاں اس دنیا کے بعد والے حصے میں نصیب ہوتی ہیں. عرض ہوا کہ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی وہ کامیابیاں لے لیتے ہیں. آپ کو اور مجھے صرف اس دنیا میں کامیابیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، ہماری کامیابیاں خدا تعالیٰ نے لامحدود رکھی ہیں، ان کی طرف جانا چاہیے. بارہ، اگر کوئی اس دنیا کی کامیابیوں کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ نمبر ایک، مشکلات کے سامنے سرنڈر نہ کرے، نمبر دو، اپنے ذہن کو پرسکون رکھے اور ماؤف ہونے سے بچا لے، نمبر تین، کوشش کے ساتھ ساتھ انوویشن کو استعمال کرے، اس کو کہیں اور سے بھی حل ہونا ہے. بہت سارے بچے جو بعض اوقات ایک خاص خاندان کے انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا بہت دنیا کو آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر اس بات پر ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم بڑے نہیں ہو پائیں گے، ہم زیادہ کامیابیاں نہیں لے پائیں گے، دیکھو وہ کہیں اور پیدا ہوا تھا، دیکھو کیسی کامیابیاں ملیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ اگر اس باکس کو کھول سکے تو آپ کو ہر قسم کی کامیابیاں مل جائیں گی. دماغ کو مختلف طرح کے سوچنے کے لیے تیار کرو. اس میں بہت اچھا ہوتا ہے انسان مختلف لوگوں سے ملے، تجربہ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، طریقے سوچنے کے ملتے ہیں. تو میں آپ مشورے کے طور پہ آپ سب سے کہوں گا، زندگی کو روٹین میں مت پھنسنے دو. جب زندگی ایک روٹین میں پھنس جاتی ہے تو زیادہ اور مختلف طریقے سے سوچنے کے وینیوز بند ہو جاتے ہیں، انسان ایک طرح سے سوچنے لگتا ہے. یہ جو لائف ہوتی ہے 8 to 5، صبح گیا شام کو آیا، صبح گیا شام کو آیا، ویکینڈ پہ یہ کیا، پھر اس کے بعد ختم، پھر منڈے کو وہی شروع، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اور مصیبت کہ وہ صبح کو گیا شام کو آیا ٹی وی پہ بیٹھا گھروں والوں سے لڑا پھر سو گیا پھر صبح کو اٹھا، یہ تو اور بھی بکواس ہے، اس میں کچھ نصیب نہیں ہوگا، دماغ کو مختلف طریقے سے سوچنے کی طرف بھیجنا ہے، اسی لیے پڑھنا بہت اہم ہے۔ تو اس چیپٹر کو یہاں پہ رکھتے ہوئے تھوڑا سا اسپریچول سائڈ کی طرف اور توجہ دیتے ہیں، اس پہ ہم نے پورا دن لگا لیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ اچھا بھائی، گرمی اور حفظ جو ہے وہ 30-40 منٹ کے بعد کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس ہال کے اندر، صحیح ہے؟ تو ایک دفعہ آپ اپنی ذہن کو اور زیادہ پرسکون کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد۔
اسپریچول سائڈ کو کیسے دیکھیں اپنی کامیابی کے اندر؟ کل ایک بات ہوئی تھی کہ دنیا میں کامیابی خدا متعال نے چھیننے کے اوپر نہیں رکھی ہے بلکہ دینے کے اوپر رکھی ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کرتے چلے جائیں، خدا متعال آپ کی کامیابی کے راستے ہموار کرے گا۔ اچھا، اس کو ہم دینی حلقے کے اندر، دینی بیان کے اندر کیسے دیکھتے ہیں؟ مولا امیر المومنین کا ایک فرمان عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
برسبیل تذکرہ بریکٹس کے اندر، ہم لوگ علم معصومین علیہ السلام کو صرف اس بات میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ آسمان کے راستے جانتے ہیں؟ یقیناً آسمان کے راستے جاننا بہت بڑا علم ہے، لیکن جو اصل علم وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ آسمان کے راستوں کا نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا علم ہے۔ یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ چونکہ یہاں زندگی صحیح گزرے گی تو آسمان کے اندر زندگیاں اچھی گزریں گی۔ یہ جگہ ہے جس کو آخرت کی کھیتی تعبیر کیا گیا، تو ان کے علم میں سے وہ پوائنٹ ضرور نکالیں جس سے آپ کی دنیا نہال ہونا ہے۔ وہ بقول جو میں واقعہ سناتا ہوں، جلدی جلدی عرض کر دوں اس کو بھی، کہ وہ ایک جوان آیا ایک مولانا کے پاس اور اس نے کہا کہ مولانا، امریکہ کی بات ہے، امریکن بچہ وہ آیا، اس نے کہا مولانا یہ جو روایت ہے انا مدینۃ العلم علی باب و ہوا، آپ نے سنی ہے؟ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا سنیے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سناتے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا 1400 سال سے ہو گئے دروازے پہ کھڑے ہوئے کھٹکھٹا کے، اندر کب جائیں گے؟ 1400 سال ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں ہم علم کا شہر علی ان کا دروازہ ہے، تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ اندر شہر میں ہے کیا؟ اب جو باب العلم کے ماننے والے بیٹھے ہیں ان سے کہو زندگی گزارنے کی 10 ترکیبیں لکھ کے دے دے مجھے، نکالو مولا کی کلمات سے، بھائی تم نے مولا کی علم سے کیا سیکھا ہے؟ کچھ سیکھو، زندگی گزارو۔ اچھا، اگر ہم ان کے کلام پر زندگی گزاریں اور کامیابی حاصل کرنا شروع کر دیں چاہے دنیاوی صحیح، تو یہ امریکہ اور برطانیہ اور انگلینڈ اور توران ایران یہ سب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کس کو کامیابی نہیں چاہیے؟ وہ سب کو کامیابیاں چاہیے، سب آئیں گے آپ کے پاس۔ اور ابھی ہم کیوں ان کے پاس جا رہے ہیں پھر بار بار؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم کسی کی مدد کے لیے ہاتھ روک لیتے ہو، میں کسی کی مدد کرنے والا تھا، اچانک میرے دماغ میں کوئی شیطان آیا، میں نے ہاتھ روک لیا۔ فرمایا جب تم کسی کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا روک لیتے ہو تو تم نے اپنا ہاتھ نہیں روکا ہے، وہ سینکڑوں ہاتھ روک لیے جو تمہاری مدد کے لیے بڑھنے والے تھے۔ اگر تم مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے نا تو سینکڑوں ہاتھ تمہاری مدد کے لیے بڑھنے والے تھے، تم نے یہ جو ہاتھ روکا وہ سینکڑوں ہاتھ روک لیے، اب تم اکیلے رہ گئے۔ اچھا، ہم کامیابی کو اسی طرح دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے بھائی مجھے پیسہ کمانا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں مجھے پیسہ اس طرح سے کمانا ہے کہ جتنے پہلے بھی خرچ کر رہا تھا نا وہ بھی روک لوں، وہ بھی نہ کروں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو انتہائی سخت قسم کے دنیا دار ہیں، کنجوس نہیں مہا کنجوس ہیں، ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں کا کنجوس ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی مکھن نہیں کھاؤ، بلکہ مکھن کو الماری میں جو رکھا ہوا ہے نا بس دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو۔ یہ جو ہمارے یہاں کا کنجوس ہے انتہائی احمق کنجوس ہے، ایک وہ کنجوس ہیں جو دنیا بھر کی سطح کے اوپر گھوم رہے ہیں، ملیارڈر کنجوس۔ یہ جو ملیارڈر کنجوس ہیں انہوں نے ایک بات سمجھ لی ہے، پیسہ دینے سے بڑھتا ہے، چاہے دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ یہ چیریٹی میں خوب دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ دینے سے بڑھتا ہے. جو ہمارا چھوٹا کنجوس ہے اس کو بیچارے کو نہیں پتا چلا ابھی تک کہ بھائی یہ دینے سے بڑھتا ہے. اچھا اب سوال تو یہ پیسے کی بات ہو گئی, باقی صرف پیسہ ہی ہے جو دینے سے بڑھتا ہے؟ نہیں, سب کچھ, کامیابی بھی. آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں نا, چار لوگوں کی کامیابیوں کو انشور کریں. یہ کیسے کامیابی حاصل کریں؟ چار بچوں کو سنبھال لوں کہ بھائی ان بچوں کو مجھے کامیاب بنانا ہے, اپنے لیے نہیں ان کے لیے. آپ کو کامیابی چاہیے نا, چلو کامیابی لو. کامیابی اس سے نہیں آ رہی ہے کہ صرف میں نے کامیاب ہونا ہے, دنیا اس پہ نہیں بنی ہوئی. دنیا اس پہ بنی ہوئی دینے پہ کامیاب ہونا. تو جتنا میں اور آپ اس بات کو سمجھ سکے کہ بھائی کامیابی اس طرح سے نہیں آئے گی, کامیابی کہیں اور سے آ رہی ہے, اتنا ہی ہماری زندگی آسان ہے. اب مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے اور اپنے لیے خود غرضی کی خاطر بھی کسی کی مدد کریں گے تب بھی آپ کی مدد ہو جائے گی. حتیٰ اگر آپ نے خود غرضی کی خاطر مدد کی تھی تب بھی آپ کی مدد ہو جائے گی. اتنا کنفرم ہے یہ قانون اللہ کی طرف سے. تو آپ کو اگر کامیابی چاہیے تو ایک اسپریچول سائڈ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, اور اس اسپریچول سائڈ کو میں بتا رہا ہوں, اب دنیا کے دنیا پرست وہ بھی سمجھ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی تمہیں کامیابی چاہیے, دوسروں کی کامیابی کے راستے ہموار کرو. البتہ وہ جو دوسروں کی کامیابی کے راستے ہموار کرو اس میں عقل اور شعور کا دامن نہ چھوڑنا. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ نہ ایسی کنجوسی کرو کہ لوگوں کو حق نہ دو, اور نہ ایسا خرچ کرنے پر آ جاؤ کہ کل البسط سب کچھ خالی کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں ایسے, دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرو. تو آپ کو کامیابی چاہیے, آپ اپنے لیے منصوبہ بنائیں, غور و فکر کریں, دماغ کو استعمال کریں, آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی کوشش کریں. ان سب کے ساتھ ایک اور کام کریں, اپنی کامیابی کے ساتھ جن کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں ان کی کامیابی کے راستے کھولیں, ان کے لیے دروازے کھولنا شروع کریں. تو مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں کیا کریں, آخری منٹس, اس کے بعد 10 منٹ کوشچن آنسر. آج تاکید کی گئی ہے بھائی 10 منٹ ہی رکھیے گا, نتائج میں عرض کر دوں گا. ماہ مبارک رمضان میں کیا کریں؟ بہت سادہ سا کام ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. آپ صدقہ خیرات کریں, تھوڑا سا صدقہ خیرات سے بڑھ کے کریں, صدقہ خیرات سے بڑھ کے کریں. کیسے؟ پیسے دینا دنیا کا آسان ترین کام ہے, دنیا کا آسان ترین کام. وہ کیا؟ آپ نے اٹھایا اور مثال کے طور پر ہاتھ ہمتائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے مثال کے طور پہ تھوڑا سا پیسہ دے دیا, یہ دنیا کا آسان کام ہے. پریکٹیکلی کچھ اور بھی کرو. جن لوگوں کے اندر طاقت اور توانائی ہے سسٹم بنائیں. سب سے اہم کام سسٹم کریٹ کرنا ہے. میں اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 10 روپے دینا امپورٹنٹ نہیں ہے, 10,000 دینا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ سسٹم بنانا امپورٹنٹ ہے جس میں چندے نے کام کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ چندوں کا ڈھیر لگاتے رہے چندے بیکار ہو جاتے ہیں. پیسے دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ, پیسوں کرامت نہیں ہوتے بعض وقت. ایسا سسٹم بناؤ جس کے اندر پیسہ ایفیشنٹلی استعمال ہو سکے, ایفیشنٹلی استعمال ہو سکے. تو ایسا 10 روپے دو لگاؤ, سسٹم ایسا بناؤ کہ یہ 10 ایک آدمی کے کام آئے, پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کے کام آئے, وہ آدمی کسی اور آدمی کے کام آئے, ایک دم پروڈکٹیوٹی بنے, سسٹم کی ایفیشنسی بڑھاؤ. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر خاص کر, اور عمومی طور پر پوری دنیا میں بہرحال, لیکن خاص کر ہمارے ملک کے اندر سسٹمز نہیں ہیں, بہت ہی رف چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہے, ایفیشنسی زیادہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم بھی کرتے ہیں, آپ سب بھی کرتے ہوں گے, وہ یہ کہ ہم لوگ راشن دیتے ہیں لوگوں کو, مہینے کا ایک راشن بنا کے دے دیا. اچھا ہمیں معلوم ہے جس نے راشن لیا اسے ساری زندگی راشن لیتے رہتا, اس میں سسٹم نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک شہر کے اندر گیا, وہاں پہ لوگوں نے بتایا, بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں 28 گھرانوں کو راشن دے رہے. 2-3 سال کے بعد پھر میں دوبارہ مجلس پڑھنے گیا, انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو خوشخبری دینے والے, جہاں ہم 3 سال پہلے 28 لوگوں کو راشن دے رہے تھے اب ہم 50 سے زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تم مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو کہ پہلے مانگتے ہوئے 28 لوگ تھے اب 50 سے زیادہ ہے, یہ کون سی خوشخبری ہے؟ ہاں تم مجھے خوشخبری دیتے کہ پہلے 28 لوگوں کو ہم نے سنبھالا اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اب ہم 50 لوگوں کو سنبھال کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، تو چلو یہ بات تھی سمجھ میں آنے والی۔ سسٹم بناؤ بھائی، کوئی راستہ، کوئی مل ملا کر کوئی طریقہ ایسا کہ جس میں لوگوں کی صلاحیتیں بڑھیں۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا راشن نہ دیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ فوری دینا ضروری ہے۔ ہم نے 5 سال کا منصوبہ بنایا تو کیا بھائی 5 سال تک روزہ رکھے گا؟ وہ کھانا تو کھانا ہے اس نے، تو راشن تو دینا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی سسٹم بننا چاہیے۔ تو یہ پروڈکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ رزق میں سے بھی خیرات دیں، علم میں سے بھی خیرات دیں، وقت میں سے بھی خیرات دیں، صلاحیتوں میں سے بھی خیرات دیں، صلاحیتوں میں سے خیرات دیں۔ ایک بہت بار اب اس سمبولزم کو میں اور آگے نہ بڑھاؤں، یہ ہمارے پاس کامیابی کے تھوڑے راستے ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ آج تیسرا دن اختتام پر ہے، 2 دن میں ہم نے مزید اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ انسان اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کامیابی کے لیے کیسے کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کل ہم نے ایک بات کے اوپر اصرار کیا تھا جس کے اوپر آج کام نہیں کر سکے، کل کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کل ہم نے اس کے اوپر اصرار کیا تھا کہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ خود ہم لوگ، خود ہم لوگ۔ اور ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا ذہن ہے، ہمارا ذہن۔ ہم نے اپنے ذہن کو کوئی ایسا لاک لگا کے رکھ دیتے ہیں بعض اوقات کہ جس کی وجہ سے ناکامی کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کیا، وہ یہ کہ سرنڈر مت کرو۔ یہ ناکامی کا ایک راستہ تھا جس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہیں پہ مارے جاتے ہیں۔ تسلیم مت کرو، مقابلہ جاری رکھو، تو کامیابی کنفرم ہے۔ اس کو کل انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جو اپنے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اندر کی ڈیولپمنٹ، یہ کیسے ہونی۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بہت سارے راستے آسان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تمام اہداف کو حاصل کرنے میں، پاکیزہ اہداف کو حاصل کرنے میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اچھا 10 بجے کے نتائج یہ تھے کہ انہوں نے کہا بھائی بچوں کو وہاں پہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک والدین نہیں آئیں گے، اور ٹیچرز نہیں جا سکیں گے جب تک بچے نہیں جائیں گے۔ تو اگر میں یہاں پہ دیر لگاؤں گا تو پھر بہت سارے لوگ مجھے وہاں سے دعائیں دے رہے ہوں گے، خاص کر ٹیچر حضرات کے، بھائی یہ پھنسا کے بٹھا دیا ہم لوگوں کو، اور بھارت بہت سارے نتائج۔ تو اس لیے تھوڑی تھوڑی دعائیں لینا کافی ہے، اتنی ڈھیر ساری دعائیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو براہ مہربانی آپ یہ کاغذ لے کے کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ ایک مڈل کلاس کے لیے راشن دینا آسان ہے، کسی کو پاؤں پہ کھڑا کرنا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم سسٹم نہیں بنا سکتے، ہمیں صرف انڈیویجول لیول پہ کام کرنا ہے، انفرادی سطح پہ کام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کریں ہم نے ایک فیملی کو پک کیا، اس فیملی کو ہم نے راشن دینا شروع کیا، لیکن صرف راشن نہیں دے رہے، ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں اس کے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا۔ اگر یہ فیملی میری ہوتی اور میں چاہتا کہ یہ 10 سال کے بعد پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، 5 سال کے بعد پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، اس کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں ہمت بڑھا سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بعض لوگ اس وجہ سے شکست کھاتے ہیں کہ وہ سرنڈر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمت بڑھائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری مووی ڈاکومنٹری ٹائپ کی دیکھ رہا تھا جس میں امریکہ کی غربت پہ ڈاکومنٹری اور مووی بنی ہوئی تھی۔ تو اس میں دکھایا کہ بھائی ایک فیملی ہے، ایک عورت تھی اپنے بچے کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کو طلاق ہو گئی، پیسہ نہیں مل پایا اس کو، بہت غربت میں چلی گئی، اس کی بچی تھی، اور وہ اب جناب علی گورنمنٹ کے فنڈ کے اوپر چلی گئی، بہت مصیبت میں رہ رہی تھی۔ تو ایک کالا تھا وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، ہر طرح سے ساتھ دیتا ہے، اس کو گھر ڈھونڈ کے دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ایک موقع پر وہ عورت سوچتی ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہا ہے، اس معاشرے کے اندر تو ظاہر ہے۔ تو وہ اس سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ تم میرے ساتھ اتنی ہمدردی اور اتنا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کالا اس سے جواب میں کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں لڑنے کا دم ابھی باقی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی پھنس جاؤ کہ تمہارے اندر سے لڑنے کا دم ختم ہو جائے۔ صحیح. تو آپ ممکن ہے کسی کو راشن دینے جائیں اور آپ کو نظر آئے کہ یہ فیملی اب نہیں نکل پائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں دم خم ختم ہو گیا. آپ اس کو ہمت دلائیں, آپ اس کے لیے منصوبہ بنائیں, راستے کو آسان کریں. اس طرح سے ہم لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ ہمت دو, ہمت دو. یہ پورا نظام لوگوں سے ہمتیں چھین رہا ہے. کل آپ نے سوال میں دیکھا آیا تھا کم ہمت ہی. یقین مانیے میرے ذہن کے اندر ساری کیلکولیشن بنی ہوئی ہے کہ جس نے بر صغیر کو شکست دینی تھی اس نے ٹیکنالوجی سے شکست نہیں دی ہے, اس نے ہمت چھین کے شکست دی ہے. بر صغیر انگلینڈ سے نہیں ہارا ہے, انگلینڈ کی مکاری سے ہارا ہے. اور وہ جو مکاری تھی وہ اس میں نہیں تھی کہ اس نے مثال کے طور پر سراج الدولہ کے لوگوں کو خرید لیا تھا, ٹیپو سلطان کے لوگوں کو خرید لیا تھا, یہ مسئلہ نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا انہوں نے ہندوستانیوں سے ہمت چھین لی, ان کو یہ بتا دیا کسی بھی طریقے سے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ قوم جو تاج محل بنا رہی تھی وہ انگریزوں سے شکست کھا گئی. جبکہ اس ٹائپ کی کوئی چیز یورپ کے اندر اس زمانے کے اندر کیا آج تک کہیں بھی پیل نہیں ہے. یہاں کچھ تھا لیکن انہوں نے ہمت چھین لی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے اور بھی مثالیں. لکھا ہے کہ اپنی قوت ارادی کو, ول پاور کو کیسے مضبوط کیا جائے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نسخہ عرض کیا تھا, کل یا پرسوں, وہ یہ کہ بھائی مستحبات کے اوپر تاکید کریں, چھوٹے چھوٹے مستحبات کو ٹارگٹ کریں اور آپ یہ سوچیں کہ میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے مستحبات کیا تھے؟ مثال کے طور پر میں نے کہا جب بھی آپ جوتے اتار رہے ہیں دونوں کو ملا کے رکھیں, اپنا بستر خود طے کرنے کی کوشش کریں. خواتین بہت خوش ہو جائیں گی, چلو ایک کام تو نپٹا. اب اپنا کام خود کرو, اپنا کام جتنا خود کر سکتے ہیں خود کریں, آرگنائز کریں اپنے آپ کو, اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کا دماغ خود بخود آرگنائز ہوگا. ول پاور آپ کی ایسے مضبوط ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ سے پین اٹھایا ہے, اس کی جگہ بنی ہوئی ہے, کسی اور جگہ پہ مت رکھو, وہیں پہ رکھو. اپنے اپنے اوپر کنٹرول بڑھاؤ, کنٹرول بڑھاؤ. آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, جوتے اتارتے ہیں جگہ کے اوپر, کہاں جوتے اتارتے ہو؟ وی بناتے ہو, ایل بناتے ہو, ڈبلیو بناتے ہو, کیا بناتے ہو؟ صحیح اتارو, جگہ پہ اتارو, ڈھنگ سے کام کرو. اس سے آپ کا دماغ کا کنٹرول بڑھے گا. ول پاور آپ کی ایسے ڈیولپ ہوتی ہے. ول پاور کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی مسلز ہے جس نے بلٹ ہونا ہے. نہیں, یہ آپ کا ارادہ ہے. آپ کا ارادہ آپ کے دماغ سے بننا ہے. آپ اپنے دماغ سے بنا اور پھر آپ, اور آپ یقین فرمائیے, ابھی یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے. کیا اس کائنات کو ول پاور کے ذریعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں کیا جا سکتا ہے. واقعات اس طرح ہو سکتے ہیں جس طرح انسان چاہے, جب اس کا ارادہ مضبوط ہو. تو بہت